جمعہ 17 مارچ کے سیربین کے ساتھ غزنفر حیدر کا سلام۔ اسرائیلی فضائیہ کی شام کی سرحد کے اندر کاروائی، جبکہ امریکہ نے وہاں ایک مسجد کو نشانہ بنانے کے الزام کو مسترد کر دیا۔ شام میں 6 سال سے جاری خانہ جنگی کا حل کیا ہے؟
مین تھنگ یہ جو باہر سے لوگ آئے ہیں، جس کو انہوں نے کافی عرب ممالک نے سپورٹ کیا، ان کو فائنینس کیا، دہشت کو۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے اپنے جدید ترین میزائل شکن نظام کے ذریعے پہلی مرتبہ ایک شامی میزائل مار گرایا ہے۔ اس کے علاوہ ایک غیر معمولی اعتراف کرتے ہوئے اسرائیلی فوج نے بتایا کہ ان کے جنگی طیاروں نے شام میں اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ سنیے عبید ملک سے۔
اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایرو سسٹم نامی میزائل شکن نظام کے ذریعے زمین سے فضا میں مار کرنے والے ایک شامی میزائل کو مار گرایا ہے۔ یہ نظام طویل رینج کے بیلسٹک میزائل روکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق مار گرایا جانے والا میزائل اردن میں گرا ہے، جبکہ دیگر 2 میزائل اسرائیلی حدود میں گرے ہیں۔ ان واقعات میں کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاعات نہیں ہے۔ اس سے پہلے شام کی فوج نے شام میں کارروائی کرنے والے 4 اسرائیلی لڑاکا طیاروں میں سے ایک کو مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ تاہم اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ان کا کوئی بھی طیارہ مارا نہیں گیا ہے۔
شام کے شمال مغربی حصے میں ایک مسجد پر بمباری سے کم از کم 40 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ شام میں کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیم سیرین آبزرویٹری کے مطابق حملے کے وقت مسجد میں نماز ادا کی جا رہی تھی۔ امریکی فوج نے باغیوں کے زیر قبضہ علاقے میں موجود اس مسجد کو نشانہ بنانے کے الزامات کی تردید کی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ امریکی طیاروں نے ادلیب میں القاعدہ رہنماؤں کے ایک ٹھکانے کو نشانہ بنایا تھا جو مسجد سے تقریباً 50 فٹ کے فاصلے پر تھا، تاہم مسجد ان کا ہدف نہیں تھا۔ یمن کے ساحل کے قریب کم از کم 31 پناہ گزینوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ یہ ہلاکتیں اس وقت ہوئیں جب ان پناہ گزینوں کی کشتی کو ایک میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ سنیے نازیہ گلزار سے۔
باغیوں کے زیر قبضہ علاقے حدیدہ میں امدادی کارروائیوں میں مصروف طبی عملے کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جبکہ درجنوں زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ کوسٹ گارڈ فورس کے مطابق کشتی میں سوار پناہ گزینوں کے پاس اقوام متحدہ کی پناہ گزینوں سے متعلق ایجنسی کے جاری کردہ سفری دستاویزات موجود تھے اور وہ یمن سے سوڈان کی جانب سفر کر رہے تھے۔ ان پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے میزائل داغا گیا، تاہم اس کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی۔ واضح رہے کہ یمن میں 2015 سے خانہ جنگی جاری ہے۔
بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں ایک خودکش حملہ آور نے ملکی الیٹ پولیس فورس ریپڈ ایکشن بٹالین کے کیمپ کے نزدیک دھماکہ کیا ہے۔ حملے میں 2 افسران کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے مطابق حملہ آور تلاشی سے پہلے ہی کمپاؤنڈ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس حملے سے ایک دن پہلے چٹاگانگ میں ایک کارروائی کے دوران 4 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ برطانوی مواصلاتی انٹیلیجنس ایجنسی یعنی GCHQ نے ایک بیان میں امریکی صدارتی انتخابات کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فون کی نگرانی کرنے کے الزامات کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے ایسے الزامات نہ دہرانے کا وعدہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ سابق صدر براک اوباما نے ٹرمپ ٹاور میں ان کی جیت سے 1 ماہ پہلے تک ان کا فون ٹیپ کیا تھا۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اپنے جنوبی کوریا کے دورے کے دوران کہا ہے کہ شمالی کوریا کے خلاف فوجی کارروائی بھی ایک آپشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹریٹجک برداشت کی پالیسی کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ سنیے نادیہ سلیمان سے۔
امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان اس علاقے کا دورہ کیا جو عسکری سرگرمیوں سے پوری طرح خالی علاقہ قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اب سفارتی، سیکیورٹی اور اقتصادی اقدامات جیسے نئے پہلوؤں پر غور کر رہا ہے۔ شمالی کوریا نے حالیہ مہینوں میں میزائل اور جوہری ہتھیاروں کے تجربات کیے ہیں، جس سے خطے میں کشیدگی کا ماحول ہے۔ جنوبی کوریا کے دورے سے قبل امریکی وزیر خارجہ جاپان گئے تھے، جہاں انہوں نے کہا کہ جوہری ہتھیاروں سے باز رہنے کے لیے شمالی کوریا کو قائل کرنے کی 20 سالہ کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔
پاکستان کی وزارت داخلہ کی جانب سے فیس بک پر گستاخانہ مواد کو ہٹانے کے لیے فیس بک کو لکھے گئے خط کا جواب موصول ہوا ہے۔ وہ کیا جواب ہے؟ سنیے طاہر عمران سے۔
وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فیس بک کی جانب سے اس معاملے پر مسلسل رابطے کے لیے ایک فوکل پرسن نامزد کر دیا گیا ہے۔ اس بیان کے مطابق فیس بک نے پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کی جانب سے لکھے گئے خط کے جواب میں کہا ہے کہ وہ گستاخانہ مواد کے حوالے سے حکومت پاکستان کے تحفظات سے آگاہ ہیں اور باہمی مشاورت اور ڈائیلاگ سے مسئلے کا حل نکالنا چاہتے ہیں۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 8 مارچ جبکہ وزیر اعظم نواز شریف نے 14 مارچ کو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر گستاخانہ مواد کو ہٹانے اور اس کا راستہ روکنے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کی تھی۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالت حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی، شمالی وزیرستان ایجنسی اور خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ اور پشاور میں 24 گھنٹوں میں سیکورٹی اہلکاروں پر 4 حملے ہوئے ہیں، جس میں 7 اہلکار ہلاک اور 8 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے خیبر ایجنسی کے راجگال کے علاقے میں فضائی حملے کیے ہیں، اس کی تفصیل آپ آگے چل کے سن سکیں گے۔ اس کے علاوہ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اپنے دورہ جنوبی کوریا کے دوران کہا ہے کہ شمالی کوریا کے خلاف فوجی کارروائی بھی ایک آپشن ہے، یعنی ضرورت پڑنے پر فوجی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو بھی پروگرام میں آنے کو ہے، لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ اسرائیلی فضائیہ نے شام کی سرحد کے اندر کارروائی کی ہے، جبکہ امریکی فوج نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ شام کے شمال مغربی علاقے میں اس کے ایک مسجد پر فضائی حملے میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق یہ فضائی حملہ مسجد کے قریب ہی ہونے والی القاعدہ کی ایک میٹنگ پر کیا گیا تھا، جس میں کئی مشتبہ شدت پسند ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ حلب شہر کے قریب الجنہ نامی گاؤں میں ایک اور فضائی حملے میں کم از کم 40 افراد ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ تفصیل کے ساتھ حسین اسکری۔
امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک مسجد تھی۔ فضائی حملے کے وقت درجنوں افراد وہاں موجود تھے، کئی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے اور کئی دوسرے ملبے تلے دب گئے۔ یہ فوٹیج شامی سول ڈیفنس نے بنائی ہے، جنہیں وائٹ ہیلمٹ بھی کہا جاتا ہے۔ الجنہ میں ہونے والے اس حملے کے علاوہ بھی شام کے کئی دوسرے علاقوں میں فضائی حملے ہوئے ہیں۔ شامی کارکنوں کے مطابق حملوں میں اچانک اضافہ ہوا ہے۔ اس میں حلب کے مغرب میں باغیوں کے کنٹرول والے علاقے بھی شامل ہیں۔ شام کی خانہ جنگی کو 6 برس مکمل ہوئے ہیں۔ یہ جنگ اب تک 400,000 افراد کو نگل چکی ہے، جبکہ کئی ملین زخمی اور بے گھر ہو چکے ہیں۔ شہر کے شہر ملبے کے ڈھیر اور گلیاں سنسان ہیں، جہاں اب صرف بارود اور خون کی بو آتی ہے۔ اس جنگ میں ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جب صدر بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ تقریباً یقینی نظر آ رہا تھا، لیکن روس اور ایران کے میدان جنگ میں آنے سے پانسا پلٹ گیا۔ امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک روس پر جنگی جرائم کا الزام لگاتے ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ روسی فضائی حملوں میں شدت پسند کم اور عام شہری زیادہ ہلاک ہوئے ہیں، لیکن روس ان الزامات کی تردید کرتا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ صدر بشار الاسد کی حکومت کے خلاف لڑنے والے تمام گروپ دہشت گرد اور اس کے نشانے پر ہیں۔ ان میں وہ گروپ بھی شامل ہیں جن کی امریکہ حمایت اور مدد کرتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک انتہائی گھمسان کی جنگ کے بعد باغیوں کے گڑھ حلب پر اب حکومت کا کنٹرول ہے۔ جنگ بندی کا ایک کمزور سا معاہدہ نافذ ہے، اور اگلے ہفتے شامی حکومت اور اپوزیشن میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اس دوران پہلے کے مقابلے میں کم ہی سہی، لیکن حملوں اور ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حسین عسکری، بی بی سی نیوز۔
شام میں جاری خانہ جنگی کو 6 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور صدر اسد کو اقتدار سے علیحدہ کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ 6 سال کی خون ریزی کے بعد بھی صدر اسد اقتدار پر قائم ہے۔ مستقبل قریب میں اس تنازع کا حل ہوتا نظر نہیں آتا، اور صورتحال دن بدن پیچیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگار جوناتھن مارکس کا تجزیہ پیش کر رہے ہیں فراز ہاشمی۔
نام نہاد تنظیم دولت اسلامیہ عراق میں پسپاہی کے بعد اب شامی شہر رقہ تک محدود ہوتی جا رہی ہے۔ امریکی فوج نے حال ہی میں بھاری توپخانہ عراق میں شام کی سرحد کے قریب نصب کیا ہے، تاکہ شام کے اندر دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں کو ہر قسم کے موسم میں نشانہ بنایا جا سکے۔ لیکن تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ دولت اسلامیہ سے تمام علاقے خالی کرانے کے بعد بھی خطے میں استحکام قائم نہیں ہو سکے گا۔ دولت اسلامیہ کے بچے کچھ عناصر خطے میں فرقہ وارانہ کشیدگی اور عدم استحکام کی بڑی وجہ بنے رہیں گے۔ مستقبل قریب میں خطے میں عدم استحکام جاری رہنے میں دولت اسلامیہ کے علاوہ اور بھی کئی عوامل اور عناصر ہیں۔ شام کے تنازع میں خطے کی بڑی قوتیں الجھ گئی ہیں، لیکن کسی کے پاس بھی اس کا کوئی حل موجود نہیں۔ امریکہ، جو کہ پہلے ہی شام کے تنازع میں بےمانی ہو چکا ہے، وہ بھی اس کا کوئی حل پیش کرنے میں ناکام نظر آتا ہے۔ روس کی فوجی مداخلت اور شامی فوج کے حلب پر دوبارہ قبضے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ صدر اسد اب ایک بری طرح منقسم ملک پر حکومت کر رہے ہیں، اور فی الحال ان کے اقتدار کو کوئی بڑا خطرہ موجود نہیں۔ ان کے مخالفین ایک طرف تو بری طرح بٹے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ کوئی تبدیلی لا سکیں۔ اسد کے دفاع کے لیے روس کی فضائی کارروائیوں کے سائے میں ایران اور اس کے اتحادی حزب اللہ نے زمینی کارروائیوں میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس کے باعث ایران اس سارے معاملے میں ایک اہم فریق بن کر ابھرا ہے۔ ترکی، جو شام کے شمالی حصے میں بظاہر شدت پسندوں کو ترکی سے دور رکھنے کی کوشش کرتا نظر آتا ہے، لیکن اصل میں وہ اپنی سرحد پر کرد ریاست کے قیام کے امکانات کو ختم کرنے کی سعی میں مصروف ہے۔ امریکہ کی اوکلاہوما یونیورسٹی میں مشرق وسطی کی سیاست کے سینٹر میں پروفیسر جوشوا لینڈسل کا کہنا ہے کہ امریکہ کے لیے کردوں کے معاملے پر ترکی کے خدشات کو دور کرنا مشکل ہے۔ پروفیسر لینڈسل کا کہنا ہے کہ انہیں صدر اردوغان نے بتایا کہ اگر ترکی کی سرحد پر کردوں کی آزاد ریاست قائم ہو گئی تو ترک کردوں کو ترکی کے اندر کارروائیاں کرنے کے لیے جگہ میسر آ جائے گی۔ اردوغان کو ڈر ہے کہ اس صورتحال میں مشرقی اناتولیا ترکی کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔
نامنگار جانتھن مارکس کا تجزیہ پیش کر رہے تھے فراز ہاشمی۔ اور اسی موضوع پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے صحافی اور مشرق وسطی کے امور کے ماہر خالد المعینہ سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ صدر بشار الاسد کو نکالنے کے لیے جو خانہ جنگی شروع کی گئی تھی اس کو تو 6 سال ہو گئے، لیکن کیا صدر اسد ان 6 برسوں میں مضبوط ہو گئے ہیں؟
صورتحال تو اٹس لائک آن اسٹرائک ون، جیسے بیس بال میں کہتے ہیں، یہ واپس صورتحال جیسے پہلے دن تھا۔ نو پارٹی از گیون ان، یہ پرابلم کو ہیز بین مور کمپاؤنڈڈ، کیونکہ اتنے لوگ باہر کے ایکٹرز جو آئے ہیں عرب ممالک سے، روس، امریکہ، برطانیہ، ان ایڈیشن آپ کے جو فورن ٹیررسٹ جو آئے ہیں، میں ان کو فائٹرز نہیں کہتا ہوں، میں ٹیررسٹ کہتا ہوں، کیونکہ دوسرے ملک میں جا کے اتنا ہنگامہ مچائے، آل دیز ہیو ایڈڈ۔ اب یہ اصلی غلطی تو اسد کی تھی، دس از انفارچونیٹ، کیونکہ اگر وہ نیگوسیشن کرتے، بٹ دیٹ ہائنڈ سائٹ، وہ ٹیکنگ اس بیک ٹو 6 سال پہلے، آج میرے خیال میں کوئی میٹنگ ہونی چاہیے، ریزالو ہونا چاہیے، آپ کے روسیا اور امریکہ ول سٹ ٹوگیدر اور انف از انف، دونوں پارٹیز کو ایک سیز فائر کرنا ہے، اور کر سکتے ہیں، لیکن معلوم نہیں یہ کیوں ہو رہا ہے، کس کے فائدے کے لیے۔ اب میں وہی کنسپریسی تھیوری، میں روڈ پر نہیں جانے چاہتا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کے فائدے میں یا ادر کنٹریز کے فائدے میں، لیکن جو بھی ہو رہا ہے، یہ ہیومن ٹریجڈی جو سیریا کے لوگوں پر ہو رہی ہے اور جو دیش کو انہوں نے ایک دم توڑ دیا، اٹ کین نیور بی ریپیئرڈ۔
اچھا خالد صاحب، یہ بتائیں اس تنازع میں بڑے کھلاڑی کون ہیں، اسٹیک ہولڈرز کون ہیں؟
اسٹیک ہولڈرز آپ کے فورن کنٹریز ہیں، اسٹیک ہولڈرز آپ کے عرب ممالک ہیں، اسٹیک ہولڈرز آپ کے رشیا ہے، چائنا ہے، ترکی ہے، جی سی سی کنٹریز ہیں، جو چاہتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی سلوشن ہو۔ اب ون مینس فوڈ از اندر مینس پوائزن، تو یہ اسٹیک ہولڈر، یہ انہوں نے کہا اوپنلی کہ جو اسرائیل از اے اسٹیک ہولڈر، وہ چاہتے ہیں کہ دس یہ پرابلم کنٹینیو ہو، ان کو ان کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس پورے یہ عرب جو ہیں ایک دم ایک امیڈیٹلی سب پاگل ہو گئے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کون مر رہا ہے، مسجدوں میں، چرچوں میں، سب جگہ وہ باشندے مر رہے ہیں، کرسچن ہو، مسلم ہو، جو بھی ہو، انسان ہیں، یہ سب مر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ باہر کے اسٹیک ہولڈر، انہوں نے اپنے کیلکولیشن کو ٹھیک نہیں کیا اور امیڈیٹلی وہ انٹرفیئر، یہ غلطی تھی۔ اور سب سے میرے خیال میں سب سے بڑے جو آرگنائزیشن جس پر پورا ایکوزیشن یا اس کے اوپر جیسے آپ کمپلینٹس کریں گے یا فنگر پوائنٹنگ کریں گے، وہ عرب لیگ ہے، وچ ہیز فیلڈ میزربلی۔ ہم دوسروں کو کیوں کریٹیسائز کریں؟ ہمارے عرب ممالک، عرب انسٹیٹیوشنز، عرب پولیٹیکل فنڈس، دے ہیو آل فیلڈ, یہ سب کامیاب نہ ہوئے اور جیسے کہتے ہیں وہ زیرو میں ڈک میں آؤٹ ہو گئے. تو ناؤ دے کینٹ گو اینڈ سے دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں.
اچھا کیا مستقبل میں اس تنازع کا کوئی حل ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟
میرے خیال میں اگر یہ امریکہ میں نیو ایڈمنسٹریشن ہے اور ان کے اگر علاقات ان کے ساتھ ہوں پوٹن کے ساتھ, عرب لیگ, کیونکہ اگر کوئی عرب کنٹری ڈائریکٹ نہیں آ سکتی ہیں, اگر سعودی عرب یا قطر یا یو اے ای یا کویت یا ایجپٹ آئیں تو پھر وہ سسپیشن آتا ہے. تو میرے خیال میں ایک عرب لیگ کا امبریلا ہو, اگر میرے کو سولوشن دے تو میں عرب لیگ کی ایک فورس لائک یو این فورس یو این ول گو سپریٹ دی فیوچر, اور جو لوگ ہیں سیریا میں ہو نو رائٹ ٹو بی دیئر سب سے پہلے ان کو نکال دیں. مین تھنگ یہ جو باہر سے لوگ آئے ہیں جس کو انہوں نے کافی عرب ممالک کو انہیں سپورٹ کیا اور ان کو فائنینس کیا, دے شوڈ گو اوے.
یہ تھے صحافی اور مشرق وسطی کے امور کے ماہر خالد المعینہ. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کا آپشن بھی موجود ہے, ضرورت پڑنے پر فوجی کارروائی کی جا سکتی ہے, لیکن امریکہ نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ اتنا تول پکڑے کہ ایسا کرنا پڑے. تاہم علاقائی سلامتی اور اتحادیوں کا دفاع ضروری ہے. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازی گلزار.
شمالی کوریا نے بین الاقوامی مخالفت اور سخت پابندیوں کے باوجود حالیہ مہینوں میں میزائل اور جوہری ہتھیاروں کے تجربات کیے ہیں جس سے خطے میں کشیدگی کا ماحول ہے. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اپنے دورہ جنوبی کوریا کے دوران اسی تناظر میں بات کرتے ہوئے کہا,
اسٹریٹجک برداشت کی پالیسی کا خاتمہ ہو چکا ہے اور امریکہ اب سفارتی, سیکیورٹی اور اقتصادی اقدامات جیسے نئے پہلوؤں پر غور کر رہا ہے. شمالی کوریا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ معاشی لحاظ سے خوشحال مستقبل کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے, وہ جوہری ہتھیاروں, بیلسٹک میزائل اور دوسرے انسانی تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے باز رہے.
جنوبی کوریا سے قبل امریکی وزیر خارجہ جاپان کے دورے پر تھے جہاں انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ جوہری ہتھیاروں سے باز رہنے کے لیے شمالی کوریا کو قائل کرنے کی 20 سالہ کوششیں ناکام ہو چکی ہیں, اب ایک مختلف حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. جاپان کے وزیر خارجہ کے ساتھ پریس کانفرنس کے دوران ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا اس بارے میں فوجی کارروائی پر غور کیا گیا ہے تو انہوں نے کہا,
تمام آپشنز زیر غور ہیں, ہم یقیناً ایسا نہیں چاہتے کہ یہ تنازع فوجی نوعیت کا ہو جائے, لیکن اگر شمالی کوریا اپنے ہتھیاروں کے پروگرام کی دھمکی کو اس سطح پر بڑھا دیتا ہے جس سے ہمیں لگے کہ کارروائی کی ضرورت ہے تو پھر وہ آپشن بھی زیر غور ہے.
امریکی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اس خطے کے دورے کا ایک مقصد جاپان, جنوبی کوریا اور چین کے ساتھ تعاون کے دیگر راستوں پر تبادلہ خیال کرنا ہے. جنوبی کوریا میں میزائل ڈیفنس سسٹم تھرڈ کی تنصیب کے عمل کا دفاع کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ نظام شمالی کوریا کی جانب سے درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے. امریکہ کی جانب سے اس دفاعی نظام کی تنصیب پر شمالی کوریا اور جنوبی کوریا میں موجود عناصر کے علاوہ اس خطے کے بھی بہت سے عناصر نالاں نظر آئے. چین اس پیش رفت پر بہت برہم ہے. امریکہ چین کو شمالی کوریا کا حلیف سمجھتا ہے, تاہم چین ایسی کسی بھی کارروائی کے بارے میں محتاط ہے جو خطے کی سلامتی کو نقصان پہنچائے. چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان خوا چونینگ کا کہنا ہے کہ خطے کے امن کے لیے جو بھی اقدامات کیے جائیں گے چین اس پر غور کرے گا.
ہم اقوام متحدہ سمیت تمام فریقین کی امن کے حوالے سے تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہیں, بشرط یہ کہ وہ تجاویز خطے کے امن اور استحکام کے لیے معاون ثابت ہوں اور شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کے مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کیا جائے.
مبصرین کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی مخالفت اور سخت پابندیوں کے باوجود شمالی کوریا نے اپنے جوہری اور راکٹ پروگرامز میں حالیہ برسوں کے دوران تیزی سے ترقی کی ہے.
تفصیل آپ نازیہ گلزار سے سن رہے تھے. اور اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے مشرق وسطی کے امور کے ماہر کامران بخاری سے بات کی اور پوچھا کہ امریکہ نے شمالی کوریا میں جارحانہ پالیسی ترک کر کے قوت کے استعمال کی جو دھمکی دی ہے اس میں کتنا وزن ہے؟
دیکھیں, پرسپشن شیپنگ ہوتی ہے. فی الحال جو ہے امریکہ کسی قسم کی بھی کوئی اس قسم کی کارروائی نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن چونکہ شمالی کوریا جو ہے وہ یوں کہیے کہ حد سے تجاوز کیے جا رہا ہے اور بہت ہی بیلوکوس اور اپنا ہاسٹائل قسم کا اس نے ایک رویہ اختیار کیا ہوا ہے, تو اب اس رویے کو ڈائل بیک کرنے کے لیے, کاؤنٹر کرنے کے لیے ادھر سے بھی ریٹرک کو شارپن کرنے کی ضرورت تھی, جس وجہ سے ٹرمپ انتظامیہ نے یہ بیان جاری کیا.
اچھا, جاپان بھی وہی میزائل دفاعی نظام امریکہ سے مانگ رہا ہے جو جنوبی کوریا کو فراہم کیا گیا ہے, تو اس سے خطے میں صورتحال مزید پیچیدہ نہیں ہوگی؟
نہیں, پیچیدہ تو ضرور ہوتی ہے, ہمیشہ ہی ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ چین کو اس چیز سے, چین کا ایشو جو ہے وہ شمالی کوریا نہیں ہے, چین کا ایشو یہ ہے کہ اس شمالی کوریا کے مسئلے کو لے کر جاپان جو ہے وہ مزید جسے کہتے ہیں آفینسو ملٹری کیپبلٹی ڈیولپ نہ کرے, اور مزید کسی طریقے سے تائیوان اور ساؤتھ کوریا جو ہیں وہ ان کی جو ملٹری کیپبلٹیز ہیں یا ان کو جو پروٹیکشن ملتی ہے وہ بڑھ نہ جائے. ساؤتھ کوریا کا اتنا ایشو نہیں ہے, لیکن تائیوان کا بہت بڑا ایشو ہے, خاص طور پہ جو کیونکہ جو ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی جو ہے تائیوان کے صدر کے ساتھ جو ہے بات چیت کی تھی فون کے اوپر, تو وہ چین کو بہت ناگوار گزرا اور جو ہے وہ کشیدگی ہم سب نے دیکھی. تو ظاہر ہے پورے خطے کے اندر جو ہے ایک تلملاہٹ ہے, لیکن ایشو شمالی کوریا کا اتنا نہیں ہے جتنا کا چائنا کا, جو جیسے یوں کہیے کہ جو ونربلٹی ہے کہ امریکہ جو ہے خطے کے اندر بیلنس آف پاور کو بدلنے کی, تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
اچھا, جرمن چانسلر اینگلا مرکل واشنگٹن میں ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کر رہی ہیں, تو اس ملاقات میں کون سے معاملات پر بات ہونے کی توقع ہے؟
بہت سارے معاملات ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ اپنا یورپین یونین جو ہے, ایک تو روس کے اوپر بات ہوگی, سب سے بڑی بات تو جو روس کا ایشو ہے. جرمنی یہ جاننا چاہے گا کہ امریکہ جو ہے اس کے کیا ارادے کیا ہیں جہاں تک روس کا تعلق ہے, کیونکہ یہ بات ابھی واضح نہیں ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کس قسم کا رویہ اختیار کریں گے روس کے ساتھ اور کس حد تک جائیں گے. ظاہر ہے ان کو ڈومیسٹک طور پہ جو ہے روس کو لے کر بہت ساری پریشانیاں ہیں, بہت سارا بیک فلیش ہے, تو ایک طرح سے لمیٹڈ ہے. لیکن یہ ہے کہ جرمنی یہ جاننا چاہے گا کہ بھئی آپ کے کیا ارادے ہیں, ایک تو یہ بات ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی نیٹو جو ہے وہ کے اندر جو دوسرے پارٹنرز ہیں وہ سٹیپ اپ کریں, وہ اپنا جو پارٹیسپیشن ہے اس کو بڑھائیں, اور جو ہمارا کلیکٹو دفاع ہے اس کلیکٹو دفاع کے لیے تمام لوگ جو ہے وہ بجائے امریکہ کے اوپر انحصار کرنے کے اپنا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو بڑھائیں, تو یہ ایک بڑا ایشو ہے. پھر جو ہے ٹریڈ کا ایشو ہوگا, اور جو یورپین یونین کی اکنامک سچویشن ہے, اور بریکسٹ کے اوپر بھی ڈسکشنز ہوں گے. تو یہ بہت سارے جو ایشوز ہیں یہ سامنے آئیں گے. ریفیوجیز کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور پھر جو یہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے مسلم دنیا کے اندر, یہ بھی ایک جو ہے
یہ بھی ایک ٹاپک ہے جو کہ موضوع سخن رہے گا. یہ تھے مشرق وسطی کے امور کے ماہر کامران بخاری. سوشل میڈیا پر مقدس ہستیوں کے بارے میں توہین آمیز مواد کے اشاعت کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے حکومت کو آرٹیکل 19 کی مہم تمام پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر چلانے کا حکم دیا ہے. دوسری جانب پاکستانی وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد تک ہٹانے کے لیے فیس بک کی انتظامیہ نے ایک وفد پاکستان بھیجوانے پر رضامندی ظاہر کی ہے. اس پر ایک رپورٹ آپ کو پروگرام میں آگے چل کے سنائیں گے, لیکن اب رخ کرتے ہیں بھارت کا. بھارتی ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ دلی میں خواجہ نظام الدین کی درگاہ سے تعلق رکھنے والے دو علماء دو روز قبل لاہور میں داتا دربار پر حاضری دینے کے بعد سے لاپتہ ہو گئے ہیں. اس حوالے سے پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ انہیں اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کی طرف سے بھارتی شہریوں کی گمشدگی کے حوالے سے اطلاع موصول ہوئی ہے. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں لاہور سے عمر دراز.
بھارتی میڈیا کے مطابق دہلی میں خواجہ نظام الدین کی درگاہ سے تعلق رکھنے والے دو علماء ناظم نظامی اور ان کے بھائی آصف نظامی بدھ کے روز سے لاہور میں داتا دربار پر حاضری دینے کے بعد سے لاپتہ ہو گئے ہیں. ان کی گمشدگی کی اطلاع ان کے خاندان کی طرف سے اسلام آباد میں بھارت کے ہائی کمیشن کو دی گئی تھی, جس نے پاکستان کی وزارت خارجہ کو اس حوالے سے آگاہ کیا ہے. جمعرات کو پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ بھارتی ہائی کمیشن نے دونوں بھارتی شہریوں کی گمشدگی کے حوالے سے درخواست دی ہے جس کو متعلقہ اداروں کو مزید کارروائی کے لیے بھیج دیا گیا ہے. دوسری طرف داتا دربار کے ایک منتظم نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ دونوں علماء دو روز قبل دربار پر آئے تھے. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے نام نہ بتانے کی شرط پر ان کا کہنا تھا کہ دونوں علماء داتا دربار پر حاضری دینے آئے تھے, تاہم وہاں سے وہ کدھر گئے اس بات کا انہیں علم نہیں. ان کے ایک دوسرے ساتھی منتظم نے بتایا کہ دونوں علماء گزشتہ برس بھی کئی دفعہ دربار پر آتے رہے تھے اور ان کی مہمان نوازی کی جاتی رہی ہے, تاہم پچھلے ایک ماہ کے دوران انہوں نے ان دونوں کو دربار پر نہیں دیکھا. ان کا کہنا تھا کہ بدھ کے روز وہ چھٹی پر تھے, اس لیے ان کو معلوم نہیں کہ اس روز دونوں علماء دربار پر آئے تھے یا نہیں. بی بی سی نے لاہور ایئرپورٹ پر امیگریشن کے آفس سے بھی رابطہ کیا, جہاں موجود اہلکار نے دونوں علماء کی ایئرپورٹ پر آمد یا جہاز پر بورڈ ہونے کے حوالے سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے. عمر دراز, بی بی سی نیوز, لاہور.
حالت حاضر کا پروگرام سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. انڈیا میں پانچ ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کی تازہ ترین نتائج کے مطابق بی جے پی نے ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں کامیابی حاصل کی تھی, تاہم ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود ابھی تک ریاست کے وزیر اعلیٰ کا نام اعلان نہیں کیا گیا ہے. اس پر تفصیلی گفتگو پروگرام میں آپ آگے چل کے سن سکیں گے. سربین ابھی جاری ہے.
قریا قریا گاؤں گاؤں,
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
مشاعروں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے.
وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا, پیش کر رہی ہیں سبا ناز.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل کی ٹیم کراچی کنگز کے اوپننگ بیٹس مین شاہزیب حسن کو کرپشن سکینڈل کے سلسلے میں معطل کرتے ہوئے اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کر دیا ہے, جس کے تحت وہ 14 روز کے اندر جواب دینے کے پابند ہیں. شاہزیب حسن اس سکینڈل میں معطل کیے جانے والے 5ویں کرکٹر ہیں. اس سے قبل پاکستان کرکٹ بورڈ نے 2 کرکٹرز شرجیل خان اور خالد لطیف کو پی ایس ایل کے آغاز پر ہی معطل کر دیا تھا, اور پھر اینٹی کرپشن یونٹ کی تحقیقات کے بعد ناصر جمشید اور محمد عرفان بھی معطل ہو گئے تھے. نیوزی لینڈ کی ہاکی ٹیم نے پاکستان کی ہاکی ٹیم کو ویلنگٹن میں ہونے والے پہلے میچ میں 2-3 گول سے شکست دے دی اور 5 ہاکی میچز کی سیریز میں برتری حاصل کر لی ہے. آسٹریلیا اور انڈیا کے درمیان رانچی میں ہونے والے تیسرے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن کھیل کے اختتام پر انڈیا نے 1 وکٹ کے نقصان پر 120 رنز بنائے, لیکن آسٹریلیا کی پہلی اننگز کی برتری ختم کرنے کے لیے اسے مزید 331 رنز درکار ہیں. بنگلہ دیش نے سری لنکا کے خلاف کولمبو میں ہونے والے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن پہلی اننگز میں شکیب الحسن کی سینچری کی بدولت 467 رنز بنائے ہیں. ادھر ویلنگٹن میں جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کھیل کے اختتام پر جنوبی افریقہ نے پہلی اننگز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 349 رنز بنائے اور میزبان ٹیم پر 81 رنز کی برتری حاصل کر لی. سوئٹزرلینڈ کے ٹینس پلیئر سٹین وابرنکا آسٹریلیا کے ڈومینک تھیم کو 3 سیٹس میں ہرا کر انڈین ویلز ٹینس کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اسی ٹورنامنٹ کے خواتین مقابلوں کے کوارٹر فائنل میں امریکہ کے وینس ولیمز کو روس کی الینا ویزینا نے شکست دے دی. فٹ بال کی عالمی گورننگ باڈی فیفا نے جنوبی افریقی ملک مالی کی فٹ بال ایسوسی ایشن کو فوری معطل کرنے کا اعلان کیا ہے, جس کے بعد مالی ورلڈ کپ 2018 کے کوالیفائر میچز سمیت فٹ بال کے بین الاقوامی مقابلوں میں شامل نہیں ہوگا. فیفا کا یہ فیصلہ مالی حکومت کے فٹ بال ایگزیکٹوز کو بحال کرنے سے معذرت کے بعد سامنے آیا ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ سبانہ سے سن رہے تھے. یہ دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کون سی خبریں آپ دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں. ایک خبر میں آپ کی بہت دلچسپی نظر آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے اپنے جدید ترین میزائل شکن نظام کے ذریعے پہلی مرتبہ ایک شامی میزائل مار گرایا ہے. ایرو سسٹم نامی اس میزائل شکن نظام کو طویل رینج کے بیلسٹک میزائل روکنے کے لیے بنایا گیا ہے. یہ خبر آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu پر آ کر پڑھ سکتے ہیں. یہاں سربین اپنے نصف کو پہنچا ہے اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ فرج جاوید.
اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے اپنے جدید ترین میزائل شکن نظام کے ذریعے پہلی مرتبہ ایک شامی میزائل مار گرایا ہے. شام کے شمال مغربی حصے میں ایک مسجد پر بمباری سے کم از کم 40 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں. یمن کے ساحل کے قریب پناہ گزینوں کی ایک کشتی پر میزائل حملے سے 30 پناہ گزین ہلاک ہوئے ہیں. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے خلاف فوجی کارروائی بھی ایک آپشن ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور جرمن چانسلر اینگلا میرکل کے درمیان آج وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہو رہی ہے. انڈیا نے کراچی ایئرپورٹ پہنچنے پر لاپتہ ہونے والے اپنے دو علماء کی بازیابی کے لیے پاکستان سے رابطہ کیا ہے. برطانوی مواصلاتی انٹیلیجنس ایجنسی نے امریکی صدارتی انتخابات کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کے فون کی نگرانی کرنے کے الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ آپ فرد جاوید سے سن رہے تھے. پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی، شمالی وزیرستان ایجنسی اور خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ اور پشاور میں 24 گھنٹوں میں سیکیورٹی اہلکاروں پر 4 حملے ہوئے ہیں، جس میں 7 اہلکار اور 8 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں. سیکیورٹی فورسز نے خیبر ایجنسی کے راجگال کے علاقے میں فضائی حملے کیے ہیں. پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
ضلع چارسدہ کے پولیس افسر سہیل خالد نے بی بی سی کو بتایا کہ دو خودکش حملہ آوروں نے شبقدر میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کے ٹریننگ سینٹر میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس پر وہاں موجود اہلکاروں نے ان پر فائرنگ کی ہے. اس میں ایک خودکش حملہ آور ہلاک جبکہ دوسرے نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا ہے. فرنٹیئر کانسٹیبلری کے کمانڈنٹ لیاقت علی خان نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اہلکاروں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خودکش حملہ ناکام بنا دیا ہے.
دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان خودکشوں کی کوشش تھی کہ ہمارے حوصلوں کو پست کریں، لیکن الحمدللہ نہ ہمارے حوصلے پست ہوں گے بلکہ اس سے نئی تاریخ رقم ہوگی. اور یہ آپ دیکھ لیے، یکے بعد 5-6 حملے انہوں نے کیے ہیں اور سب کے سب ناکام گئے ہیں. خیبر کا لے لیں، میمند کا لے لیں، آج کا لے لیں، تنگی کا لے لیں، جتنے انہوں نے کیے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ ہماری فورسز الرٹ ہیں، بیدار ہیں، اور ہم اس قربانی سے کسی قدر دریغ نہیں کریں گے، اور جہاں بھی مشکل حالت ہوگی ہمیں انشاءاللہ وہاں پائیں گے.
پولیس کے مطابق اس حملے میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کے ایک اہلکار ہلاک اور دو زخمی ہوئے ہیں. یہاں ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ اس حملے میں دو اہلکار ہلاک ہوئے اور متعدد زخمی ہوئے ہیں، لیکن اب تک سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں ہو سکی. شبقدر کا یہ علاقہ پشاور سے کوئی 25 کلومیٹر دور مچنی روڈ پر واقع ہے. ادھر پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں پاک افغان سرحد پر لوئی شلمان کے علاقے میں افغانستان کی جانب سے شدت پسندوں نے فرنٹیئر کور کی چوکیوں پر حملہ کیا ہے، جس میں دو اہلکار ہلاک اور 4 زخمی ہوئے ہیں. یہ حملہ سپینا سوکا کے مقام پر کیا گیا ہے، جس پر سیکیورٹی اہلکاروں نے جوابی کارروائی کی اور اس میں 6 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے. فوج کے تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شدت پسندوں نے افغانستان کی جانب سے پاکستان کی حدود میں ایف سی کی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا، جس کے بعد انہوں نے جوابی کارروائی کی ہے. آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق کل رات خیبر ایجنسی کے علاقے راجگال میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے بھی کیے گئے ہیں، جس میں شدت پسندوں کا جانی نقصان ہوا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی لشکر اسلام کے سربراہ منگل باغ کی موجودگی کی اطلاع پر کی گئی تھی. ادھر کل رات پشاور کے علاقے تہکال میں پولیس کی گاڑی پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی، جس پر ایک اہلکار اور ایک حملہ آور ہلاک ہوئے ہیں. حملہ آور موٹر سائیکل پر سوار تھے اور انہوں نے گشت پر مامور پولیس کی گاڑی پر شدید فائرنگ کی تھی. ان تینوں حملوں کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے جماعت الاحرار کے ترجمان نے اپنی تنظیم کی جانب سے قبول کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حملے ان کے غازی مہم کا حصہ ہیں. اس کے علاوہ کل رات شمالی وزیرستان ایجنسی کی تحصیل میرعلی میں شیوا کے مقام پر نامعلوم افراد نے گاڑی پر فائرنگ کی، جس میں 3 خاصدار ہلاک ہوئے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں دو قبائلی ایجنسیوں اور خیبر پختونخوا کے دو اضلاع میں 4 حملے ہو چکے ہیں. دوسری جانب سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ آپریشن رد الفساد کامیابی سے جاری ہے اور شدت پسندوں کے متعدد خطرناک منصوبے ناکام بنائے گئے ہیں اور بڑی تعداد میں مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
پاکستان کا ذکر جاری رکھتے ہیں. سوشل میڈیا پر مقدس ہستیوں کے بارے میں توہین آمیز مواد کی اشاعت کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے حکومت کو آرٹیکل 19 کی مہم تمام پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر چلانے کا حکم دیا ہے. دوسری جانب پاکستانی وزارت داخلہ نے ایک بیان میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سوشل میڈیا پر وسطخانہ مواد تک ہٹانے کے لیے فیس بک کی انتظامیہ نے ایک وفد پاکستان بھیجوانے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے. تفصیل کے ساتھ شمائلہ جعفری.
سوشل میڈیا پر مقدس ہستیوں کے بارے میں توہین آمیز مواد کی اشاعت کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے حکومت کو آرٹیکل 19 کی مہم تمام پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر چلانے کا حکم دیا ہے. دوسری جانب پاکستانی وزارت داخلہ نے ایک بیان میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد ہٹانے کے لیے فیس بک کی انتظامیہ نے ایک وفد پاکستان بھیجوانے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے. پاکستانی آئین کا یہ آرٹیکل اظہار رائے کی آزادی سے متعلق ہے جس میں ریاستی اداروں اور مقدس ہستیوں کے بارے میں توہین آمیز اور گستاخانہ الفاظ کہنے یا لکھنے کو قابل گرفت جرم قرار دیا گیا ہے اور جرم ثابت ہونے پر اس کی سزا عمر قید، سزائے موت اور جرمانہ رکھی گئی ہے. عدالت کا کہنا تھا کہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی ٹیم میں انٹر سروسز انٹیلیجنس کے افسران کو بھی شامل کیا جائے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں سیکرٹری اطلاعات، چیئرمین پیمرا اور ڈائریکٹر جنرل ٹیکنیکل کو بھی شامل کیا جائے جو مارننگ شوز، ٹاک شوز اور ٹی وی پر نشر ہونے والے مواد کا جائزہ لے. اس معاملے کی تحقیقات کرنے والے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر نے عدالت کو بتایا کہ ابھی تک ایسے 70 افراد کی نشاندہی کی گئی ہے جو سوشل میڈیا پر مقدس ہستیوں کے بارے میں توہین آمیز مواد کی اشاعت کے ذمہ دار ہیں. عدالت نے ایف آئی اے کے اہلکار سے کہا کہ وہ کہانیاں نہ سنائیں بلکہ یہ بتائیں کہ اب تک کتنے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جس پر ایف آئی اے کے اہلکار کا کہنا تھا کہ ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی. جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ عدالت سویلین اداروں پر اعتماد کرنا چھوڑ دے اور عسکری اداروں کی خدمات حاصل کی جائیں. ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ جن افراد کی نشاندہی کی گئی ہے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے فیس بک کی انتظامیہ کو لکھا ہے، تاہم ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ انٹرپول میں بھی سائبر ونگ ہے اور اس سے بھی اس ضمن میں رابطہ کیا گیا ہے. عدالت نے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ناصر سلطانی کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالتے ہوئے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی. پیمرا کے چیئرمین نے عدالت کو یقین دہانی کروائی کہ وہ عدالت کو نا امید نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ تمام انڈین چینلز، انڈین ڈرامے اور ہندی ڈبنگ والے پروگرام بند کر دیے گئے ہیں. ان درخواستوں کی سماعت 22 مارچ تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. یاد رہے کہ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے 14 مارچ کو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر گستاخانہ مواد کو ہٹانے اور اس کا راستہ روکنے کے لیے فوری طور پر مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت کی تھی. اس سے قبل 8 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستانی حکام کو سوشل میڈیا پر موجود تمام مذاہب مخالف اور توہین آمیز مواد فوراً بلاک کرنے کا حکم دیا تھا.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ شمائلہ جعفری سے سن رہے تھے. اور اسی موضوع پر میں نے بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا ایڈیٹر طاہر عمران سے بات کی اور پہلا سوال یہ پوچھا کہ کیا فیس بک انتظامیہ کی طرف سے حکومت پاکستان کے بیان پر کوئی جواب یا رد عمل آیا ہے؟
جی، اب سے کچھ دیر قبل فیس بک نے بی بی سی کے ایک انکوائری کے جواب میں ای میل کے اوپر بتایا ہے کہ حکومتوں کی جانب سے جتنی بھی ایسی درخواستیں ہوتی ہیں فیس بک اس کے اوپر اپنے صارفین کی پرائیویسی اور ان کے حقوق کو مد نظر رکھ کے غور کرتی ہے، اور کم و بیش انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ وہ ان تمام باتوں کے اوپر اپنی جو ان کی رائٹس اور ان کے جو اصول اور ضوابط ہیں ان کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کلیئر واضح طور پہ یہ جواب نہیں دیا کہ وہ حکومت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا اپنا وفد بھجوا رہے ہیں یا نہیں بھجوا رہے. ان کو میں نے بھی لکھا تھا، ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا.
اچھا، کیا ایسا ممکن بھی ہے کہ سوشل میڈیا پر موجود کروڑوں پیجز میں سے گستاخانہ پیجز کی شناخت کی جا سکے اور پھر انہیں بند کیا جا سکے؟
یہ بہت مشکل کام ہے، اور دنیا کے جو سب سے زیادہ اس لحاظ سے سیکیور اور جو سب سے زیادہ مضبوط ملک ہیں جیسے چائنا ہے، وہاں پہ بھی ایسا ممکن نہیں ہے. پاکستان میں بھی کچھ عرصہ قبل ایک مہم شروع کی گئی تھی کہ جو فحش مواد ہے اس کو، جو ایسی ویب سائٹس ہیں یا پورنوگرافی والی جو ویب سائٹس ہیں ان کو بند کیا جائے. اس کے لیے انہوں نے عوام سے درخواست کی، لوگوں کی مدد حاصل کی، لیکن اب بھی بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں جن تک پاکستان سے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے. تو یہ ایک ایسی جنگ ہے جو ہر روز ان کو لڑنی پڑے گی اگر کوئی ایسی خواہش رکھتا ہے یا کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے.
اچھا، کیا دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں جب فیس بک نے مختلف ممالک کی حکومتوں کے ساتھ مل کر مواد سوشل میڈیا سے ہٹایا ہو یا بین کیا ہو؟
دیکھیں اس حوالے سے فیس بک کے اوپر بہت سارے الزامات لگتے ہیں اور اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو بات کی جاتی ہے فیس بک کے حوالے سے وہ چائنا میں سینسرشپ کی ہے کہ فیس بک نے چینی حکومت کے ساتھ اس طرح کا کوئی سیٹ اپ کیا ہوا ہے جس کے تحت جو چین کی حکومت اور کمیونسٹ پارٹی کے خلاف ایسے پیجز یا ایسی پوسٹ ہیں ان کو سینسر کیا جاتا ہے۔ فیس بک پر انڈیا میں جو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر ہے اس میں جاری شورش کے دوران الزام لگتا رہا کہ فیس بک ایسی پوسٹ کو سینسر کرتی رہی ہے یا ہٹاتی رہی ہے یا ان کو ٹائم لائن پر نہیں دکھاتی رہی جو انڈین حکومت یا فوج کے خلاف تھے یا ان کی کسی قسم کی ایسی کاروائی دکھا رہے تھے جن سے ایک برا امیج جاتا تھا۔ لیکن ایک دفعہ ایسا بھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ جب وزیر اعظم پاکستان کی ایک جج کے ساتھ تصویر کو ایک خیبر پختونخوا کے گورنر کی تصویر کو ایک جج کی تصویر بنا کے پیش کیا گیا تھا اور اس پر حکومت نے فیس بک سے درخواست کی تھی کہ اس کو ہٹایا جائے لیکن فیس بک نے اس پر کارروائی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن فیس بک پر اس طرح کے الزامات تواتر کے ساتھ لگتے رہتے ہیں۔
اچھا، فیس بک سماجی رابطے کی ایک بڑی ویب سائٹ ہے، کیا ایسے اقدامات سے اس کی ساکھ کو نقصان نہیں پہنچے گا؟
فیس بک کے لیے بہت مشکل کام ہے کہ وہ اپنے ایک کاروبار ہے فیس بک جس کے اوپر بہت بڑا ایک پیسہ لگا ہوا ہے اور اشتہار چلتے ہیں اس کے اوپر، اور اس کے سب سے بڑی جو اس وقت دنیا کا اگر آبادی کے لحاظ سے دیکھیں تو فیس بک سب سے بڑا ملک ہے۔ پاکستان سے کم از کم 3 کروڑ کے قریب پروفائلز ہیں جو فیس بک کے اوپر ہیں، تو 3 کروڑ افراد تک رسائی کو کھونا فیس بک کے لیے بہت نقصان کا حامل ہوگا۔ تو فیس بک جو ہے اس کے لیے ایک بہت مشکل کام ہے کہ وہ ان کے درمیان میں فیصلہ کریں، اور جو ہمیں نظر آتا ہے جس طرح فیس بک نے مختلف ممالک میں لوکلائزڈ ویب سائٹس جیسے جاری کی ہیں، جیسے پاکستان کے اندر یوٹیوب پر پابندی تب ہٹی تھی جب یوٹیوب نے لوکلائزڈ ورژن شروع کیا تھا پاکستان کا youtube.pk، تو اس کے اندر بہت سارے ایسی ویڈیوز یا بہت سارا ایسا کانٹینٹ جو کہ قابل اعتراض ہے وہ پاکستان میں اب بھی دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن فیس بک کی ساکھ کے اوپر سوالیہ نشان تو لگ رہا ہے، کیونکہ اگر حکومت کے آج کا بیان دیکھیں اور چند دن پہلے جو پی ٹی اے کی جانب سے بیان تھا کہ فیس بک حکومت کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، تو وہ تعاون اگر پیجز کے ہٹانے اور ایسے مواد کے ہٹانے کی صورت میں ہوتا ہے تو پھر بہت سارے لوگ سوال اٹھا سکتے ہیں فیس بک پہ کہ وہ یہ ان کے حقوق کے بارے میں اور ان کے ساتھ جو اپنی ساکھ ہے اس کے حوالے سے ایک غلط کام کر رہا ہے۔
اور اس وقت میرے ساتھ اسلام آباد سے براہ راست موجود ہیں جبران ناصر، جو کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور آزادی اظہار رائے پر بھی کالمز وغیرہ لکھتے رہتے ہیں۔ جبران، یہ بتائیں اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟
دیکھیے، میرے خیال میں ہم سمجھ نہیں پائے ہیں انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کو، اور ہم سے مراد ہے ہماری حکومت اور ہماری عدلیہ اور ہم ایز اے سوسائٹی بھی۔ اور اس میں جو ہے، کسی کے اوپر میں کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا، مگر ٹیکنالوجی جو ہے اور جدید ٹیکنالوجی جو ہے اس کو بہتر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اسی انٹرنیٹ اور اس یوٹیوب کے ذریعے جس کو 3 سال آپ نے بند کیا، اس یوٹیوب کے اوپر آپ کو ڈاکٹر طارق جمیل کے بیانات ملتے ہیں، ذاکر نائک صاحب کے بیان ملتے ہیں، ڈاکٹر اسرار کے بیان ملتے ہیں، غاندھی صاحب کے بیان ملتے ہیں، جس کا جو مکتبہ فکر ہو، جو مسلک ہو، اس کو حوالے سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اس میں نعت شریف بھی ہوتی ہیں، اس میں احادیث مبارک کا خلاصہ بھی ہوتا ہے، اس میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے۔ تو اسلام کو کی دعوت دینے میں بھی تو بڑا استعمال ہوا ہے انٹرنیٹ کا رول۔ کیا ہم نے آج تک فیس بک کو بلا کے جو ہے کوئی خراج تحسین پیش کیا ہے اس حوالے سے؟ کیا اس مسلم امہ نے بیٹھ کے فیس بک کا، یوٹیوب کا اس حوالے سے آج تک شکر ادا کیا کہ جو اچھا اچھا کام ہوتا رہا؟ دیکھیں، دنیا میں کہیں اگر ایک جگہ پہ کوئی خرافات ہو رہی ہوتی ہے تو پوری دنیا کو آگ نہیں لگا دیتے، کسی اگر ایک مسجد کے اندر، مسجد زرار کے اندر کوئی غلط کام ہو رہا تھا تو تمام مسجدیں ڈھا نہیں دی گئی تھیں۔ اور اگر پاکستان کے اندر کہیں ایک جگہ پہ دہشت گردی ہو رہی ہوگی تو آپ پورے ملک کو دہشت گرد سٹیٹ یا ریاست جو ہے ڈکلیئر نہیں کر دیں گے۔ ہر چیز کے اچھے برے فائدے ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا جس کو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی استعمال کرتے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی اپڈیٹس کے حوالے سے، ضرب عزب کے سیکیورٹی اپڈیٹس کے حوالے سے، جسے ہمارے تمام پولیٹیشنز یوز کرتے ہیں اپنی پولیٹیکل پالیسیز ریویل کرنے کے حوالے سے، جسے ہم اکثر جب بم دھماکہ ہوتا ہے یا اس طرح کو گھسانیاں ہوتا ہے تو جو بلڈ ڈونیشن چاہیے ہوتی ہے، کہاں پہ والنٹیئرز چاہیے ہوتے ہیں، کہاں پہ ریسکیو ریلیف کیسے کرنا ہے، اس کے حوالے سے انفارمیشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک میڈیم ہے، اس کا اچھا اور برا آف کورس استعمال ہوتا ہے، اور ہم نہیں کنٹرول کر سکتے 6 ارب کی آبادی کو، اور انٹرنیٹ تو کہتے ہیں ان میں سے 6 ارب میں سے کئیوں کے پاس پہنچ گیا ہے، اور فیس بک پہ صرف 1 ارب کے قریب لوگ ہیں۔ ہمیں جو ضرورت ہے وہ تعلیم پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں، جو لوگ دشمن ہیں اسلام کے، جو لوگ چاہتے ہیں خرافات پھیلانا، جو لوگ چاہتے ہیں کہ کشیدگی پیدا ہو اور اشتہار لوگوں کو لے کے جائے،
تعلیم تو آپ پیدا کریں گے لیکن آپ روکیں گے کیسے؟
دیکھیے روکنے کا طریقہ یہی نا کہ اگر فیس بک کا آپ اگر ڈیلیگیشن کوئی پاکستان آ رہا ہے تو ان سے بیٹھ کے آپ کوئی لوکل چیز کریں. بات اتنی سی ہے جی کہ روکنے سے مراد یہ کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک جگہ پہ کوئی ایک پیج بیٹھ کے کوئی بری بات لکھ رہا ہے تو کیا آپ پہ واجب اور فرض ہے کہ آپ جا کے اس پیج کو کھولیں اور اس کی تشہیر کریں؟ آپ پہ تو واجب اور فرض یہ ہے کہ آپ اپنے نبی کی پاک کی سیرت بیان کریں. آپ پہ واجب اور فرض یہ ہے کہ آپ اپنی دعوت کریں. آپ پہ واجب و فرض یہ کہ آپ اچھی باتیں پھیلائیں بجائے اس کے کہ آپ ان بری باتوں پہ فوکس کرنا شروع کر دیں. میں آپ سے یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جنہوں نے یہ برا کام کیا ان کو آپ معاف کر دیں, ان کو سخت سخت سزا دینی چاہیے, مگر اس چکر کے اندر آپ پورے سوشل میڈیا کو بند تو نہیں کر سکتے, پورے ملک کو تو بند نہیں کر سکتے. یہ تو آپ دوبارہ ایک ڈرکونین لا کی طرف لے کے جا رہے ہیں چیزوں کو.
اچھا, حکومت کی طرف سے, ریاست کی طرف سے قوانین موجود ہیں تو یہ زور نہیں ہونا چاہیے کہ ان قوانین پر عمل درآمد ہو, اس بات پہ زور؟
حضور دیکھیں, ہمارے یہاں نا بہت ساری ریگولیٹری باڈیز بنی ہوئی ہیں جن کا کام ہوتا ہے ایز اے واچ ڈاگ چیزوں پہ نظر رکھنا. ایشو وہاں بگڑتا ہے جہاں گورنمنٹ سستی کرتی ہے اور پھر لوگ جو ہیں ٹیلی ویژن پہ اینکر جو ہیں اپنی ریٹنگ بھی ساتھ میں زیر غور رکھتے ہوئے جو ہے بڑا شور مچاتے ہیں ایشو کے اوپر, اور پھر کچھ ایسے لوگوں کو جگہ مل جاتی ہے, اسپیس مل جاتی ہے کہ بے شک وہ کورٹ ایک پٹیشن لے کے جائیں یا ویسے کوئی سڑک کے اوپر ریلی کریں, وہ اس چیز کے اندر لوگوں کو اشتعال دلائیں اور اگریسو لے کے ہو جائیں اور پھر اتنا غصہ دلا دیں کہ غصے کے اندر پھر عوام کو کوئی نہ کوئی تو سر چاہیے جو قلم ہونا چاہیے, چونکہ غصاخی اور توہین تو ہوئی ہے تو کسی کو تو ہم نے اب ٹانگنا ہے, کسی کو تو اب ہم نے مارنا ہے. یہ چیزیں بہت بہتر سمجھ جاتی ہیں اگر آپ کی ایف آئی اے, اگر آپ کی آئی بی, اگر آپ کی پی ٹی اے, اگر آپ کی پیمرا خود چاکو چبند ہوتے ہوئے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھتے ہوئے ان چیزوں کو مانیٹر کر رہی ہوتی, اور یہ جب چیزیں بالکل شروع ہوئی تھیں, پنپ رہی تھیں, اس وقت ان کو روک لیتے, اس وقت ان لوگوں کو گرفتار کر لیتے, اس وقت یہ سارا معاملہ ہو جاتا. وجہ ایسے کہ اس ایشو کو آپ نے اتنا پھیلنے دیا, اور اب جو اتنا پھیل گیا ہے تو اس ایشو کو ہر کوئی جو ہے اپروپریٹ کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور ہم بار بار یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے بارے میں بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ بھولیں. کسی پہ الزام لگانے سے پہلے, کسی کو سزا دینے سے پہلے عدالت ضروری ہے, انصاف ضروری ہے, اس پہ اگر ہم فوکس کریں. اور میں آپ کو پھر ایک بات کہوں گا کہ ہمارے ہاں بہت سی ایسی شخصیات ہیں جو پاکستان کے حاضر دور میں زندہ ہیں, جن کے بارے میں اگر آپ ایک لفظ لکھیں گے تو اگلے دن آپ کو ایف آئی اے گرفتار کر لے گی. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو ہماری مقدس شخصیات ہیں, جو ہمارے جن سے ہمارا دین قائم ہے, ان کے معاملے میں ایف آئی اے کو اتنی کوتاہی کیوں ہو رہی ہے. میں کل خود جو ہوں تعاون کر کے آیا ہوں ایف آئی اے کے ساتھ, ایک ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھا ہوں, ان کے پاس جو میری انفارمیشن تھی میں شیئر کر کے آیا ہوں. آئی ایم سرپرائزڈ کہ میرے اداروں کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں کہ ان لوگوں کو ٹریک اور ٹریس کیا جائے, اور اگر نہیں ہے تو پھر اس میں فنڈ کیجئے آپ, اس وہ ٹیکنالوجی خرید کے لائیے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ ٹریک اور ٹریس کر سکیں ان لوگوں جو یہ کام کر رہے ہیں.
اسلام آباد سے جبران ناصر, ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور وقت ہوا ہے ہفتہ وار کھیلوں کے پروگرام کا, کھیل کے میدان سے.
پلیئرز کو بھی یہ ریلائز کرنا ہے کہ ہم حلال کر رہے ہیں اپنا کانٹریکٹ اور ہمیں فٹ رہنا ہے ہر وقت.
بعض جگہ کہہ رہے ہیں کہ ینگسٹر کو چانس دینا, اور 34-35 سال کے لڑکے بھی کم بیک کر رہے ہیں.
ویسا سمجھے تو کیا وہ خود ہی ہٹ وکٹ ہوئے یا پھر ریٹائر ہرٹ؟ سچ تو وہ ہی جانے.
سپر لیگ اسکینڈل, معطلی اور تفتیش جاری. ٹیم سلیکشن کا پیمانہ کیا ہر ایک کے لیے مختلف؟ کارکردگی دکھا کر بھی محمد سمیع اور سہیل خان بہار, ادھوری فٹنس پر سہیل تنویر ٹیم میں, اور ششانک منہور کے استعفے کی اصل وجہ کیا ہے؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. ایک جانب پاکستان سپر لیگ کی کارکردگی کی بنیاد پر ٹیم سلیکشن کا شور, تو دوسری جانب اسی پاکستان سپر لیگ میں سامنے آنے والے کرپشن اسکینڈل کا بھی چرچا, جس میں اب تک چار موجودہ کرکٹرز شرجیل خان, خالد لطیف, محمد عرفان اور شہزیب حسن معطل کیے جا چکے ہیں. دوسری جانب ویسٹ انڈیز کے دورے کے لیے T20 اور ون ڈے ٹیم کا اعلان ہوا تو چیف سلیکٹر انضمام الحق نے نوید سنائی کہ فٹنس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈومیسٹک کرکٹ اور پھر پاکستان سپر لیگ کی تازہ تازہ کارکردگی پر بھی متعدد نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیا گیا ہے. سیزن کی عمدہ کارکردگی 35 سالہ کامران اکمل کو بھی 3 سال بعد ٹیم میں دوبارہ لے آئی ہے, لیکن اظہر علی کہیں دکھائی نہیں دیے. پہلے انہیں کپتانی چھوڑنے کے لیے کہا گیا اور اب وہ عام کھلاڑی کی حیثیت سے بھی ٹیم میں شامل نہیں. میں نے تجزیے کے لیے زحمت دی سابق کپتان رمیز راجا کو, اور ان سے میرا پہلا سوال یہی تھا کہ اظہر علی سے اس طرح آنکھیں پھیرنے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا ان کا ٹیم میں نہ ہونا حیران کن بات نہیں؟
نہیں, مجھے حیرانی ہوئی ہے اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پرفارمنس اتنی بری نہیں ہے. 40 کی ایوریج تھی ان کی, اور 50 اوورز میں ان کی کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں ضرور جگہ بنتی ہے, انلیس کہ آپ ایک بالکل ہی نئی ڈائریکشن لے رہے ہوتے. تو میں سمجھ جاتا کہ آپ نے स्लॉग हिटर्स को एक दो तीन पोजीशन पे डाल दिया है और आप समझते हैं कि जी अब हमने पहले 10 ओवर में 100 रन करने हैं, तो उस लिहाज से तो ठीक है, मैं समझ जाता कि जी इनकी जगह नहीं बनती क्योंकि इनका स्ट्राइक रेट उस तरह से नहीं है। बट अगर आप मुझसे पूछें उन पिचेस के ऊपर, मेरा ख्याल है कि अजहर अली की जरूर जगह बनती थी क्योंकि गेंद वहां पे स्पिन भी करता है, वहां पे गेंद ऊंचा नीचा भी रहता है, वहां पे ग्राइंड करना पड़ता है आपको बिल्कुल, जैसे कि ऑलमोस्ट पहले 10 ओवर में कई दफा आपको टेस्ट मैच क्रिकेट खेलनी पड़ जाती है, इतनी खराब पिचेस होती है।
रमीज राजा से मैंने पूछा कि सुपर लीग के सबसे कामयाब बैट्समैन कामरान अकमल तो टीम में, लेकिन इसी सुपर लीग के सबसे कामयाब बॉलर सुहेल खान नजरअंदाज, इसका क्या मतलब है?
मैं समझता हूँ कि वो 4 ओवर की क्रिकेट में यूजफुल है, उनको अब करना यही है कि दिल बर्दाश्ता नहीं होना क्योंकि वो हमेशा पीएसएल का तो एक हिस्सा बने रहेंगे और अब आपको ये जो प्राइवेट लीग्स के लिए अपनी फिटनेस जो है वो रखनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से उनको इस टीम में होना चाहिए था 20 ओवर की क्रिकेट में, क्योंकि जैसे आपने कामरान अकमल की रिस्पेक्ट को सल्यूट करते हुए उनको रखा, इसी तरह से सुहेल खान की फॉर्म को रिस्पेक्ट देते हुए उनको टीम में शामिल करना चाहिए था।
मैंने रमीज राजा से पूछा कि इस सिलेक्शन पर फिटनेस का बड़ा जोर दिखाया गया है, लेकिन सुहेल तनवीर के सिलेक्शन को देखें तो कम्प्रोमाइज दिखाई देता है क्योंकि उनके बारे में कहा गया है कि वो 100% फिट नहीं थे, तो क्या ये समझा जाए कि हर खिलाड़ी के सिलेक्शन का पैमाना मुख्तलिफ है?
जिनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उनपे तो फाइन होने चाहिए थे, जो जिन्होंने नहीं या जो बॉर्डर लाइन केसेस थे, ताकि एक तंबी होनी चाहिए थी कि वी मीन बिजनेस, क्योंकि जब आप पैसे किसी को दे रहे हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी है स्किल्स लेवल के ऊपर और डिसिप्लिन के ऊपर और फिटनेस के ऊपर, और ये इनका काम नहीं है कि उनको कैंप में बुला के और फिर जो है इनकी फिटनेस टेस्ट हो, क्योंकि इन प्लेयर्स को भी ये रियलाइज करना है कि हम हलाल कर रहे हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट और हमें फिट रहना है हर वक्त।
यही पाकिस्तान सुपर लीग जिसमें उम्दा कारकर्दगी मुतादिद खिलाड़ियों को टीम में ले आई है, वहीं 12 विकेट लेने वाले मोहम्मद समी को टीम में लेना तो दूर की बात, 32 खिलाड़ियों के कैंप में भी नहीं बुलाया गया। मैंने मोहम्मद समी से बात की और उनसे पूछा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से दोनों सुपर लीग मुकाबलों में आपकी बॉलिंग बहुत अच्छी रही, पिछली बार तो टीम में कमबैक हो गया था लेकिन इस बार ना हो सका, कितनी मायूसी हुई है आपको?
काफी मायूसी है कि एक्चुअली फॉर्म और फिटनेस, मतलब पीएसएल के मैं सारे मैच भी खेला, परफॉर्मेंस भी आपके सामने है, फिर भी कैंप में नहीं बुलाया गया, तो मेरी समझ से बाहर है कि क्यों, क्या वजह है।
मोहम्मद समी से मैंने पूछा कि कोई वजह तो आपको नजर आई होगी कैंप में ना बुलाए जाने की?
पता नहीं जी, डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तान, बार जगह कह रहे हैं कि यंगस्टरों को चांस देना और फिर 34-35 साल के लड़के भी कम बैक कर रहे हैं, तो आई डोंट नो कि किस तरह सोच रहे हैं सेलेक्टर की नजर में क्या।
आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर अपने ओहदे से इस्तीफा देकर घर चल दिए, ये वही शशांक मनोहर हैं जिन्होंने ओहदा संभालते ही बिग थ्री को मुस्तरद कर दिया था और आईसीसी की आमदनी में मसावी तकसीम की बात की थी जिस पर बीसीसीआई को बहुत बुरा लगा था। शशांक मनोहर ने अपने इस्तीफे को जाती वजूह करार दिया है, लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? दिल्ली से आदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
बीसीसीआई यानी इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में कब क्या कुछ हो जाए या बीसीसीआई से जुड़े ओहदेदार कब कैसा कदम उठा लें कोई नहीं जानता। अब बीसीसीआई के साबिक प्रेसिडेंट शशांक मनोहर को ही लीजिए, जिन्होंने इसी हफ्ते बुध के रोज आईसीसी के चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अब जैसा कि क्रिकेट में होता है वैसा समझे तो क्या वो खुद ही हिट विकेट हुए या फिर रिटायर हर्ट, सच तो वो ही जाने, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा कि वो जाती मसलों की वजह से आईसीसी के चेयरमैन बने नहीं रह सकते। माना ये भी जा रहा है कि इसी साल फरवरी में आईसीसी ने नए फैसले लेने और पैसों जैसे बड़े मसलों पर बिग थ्री यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का दबदबा खत्म कर दिया था। क्रिकेट एक्सपर्ट प्रदीप मैगजीन पूरे मसले को लेकर कहते हैं,
आर्टिकलें लग रही हैं जो लोगों का कहना है कि क्योंकि वो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे हैं, आईसीसी चेयरमैन हैं, और जो फैसला ये आईसीसी ने लिया है कि जो रेवेन्यू मॉडल श्रीनिवासन के टाइम पे बना था जिसमें बिग थ्री ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया को फेवर किया गया था और इंडिया के हिस्से में पैसे भी ज्यादा दिए गए थे, उसको चेंज किया जा रहा है, तो इंडियन होने के नाते शायद वो डर रहे हों कि ये डिसीजन इंडिया में पसंद नहीं किया जाएगा और उनकी बदनामी होगी, तो ये अटकलें लगाई जा रही है, इस वजह से उन्होंने रिजाइन दिया।
आईसीसी का नया चेयरमैन अब कौन होगा? इसका फैसला तो अब अगले महीने ही होगा, तो क्या अब कोई दूसरा इंडियन भी आईसीसी का चेयरमैन बन सकता है? और अगर ऐसा है तो वो कौन हो सकता है, और अगर नहीं तो फिर क्यों? प्रदीप मैगजीन की माने तो लोढ़ा कमेटी की बीसीसीआई में सुधारों को लेकर चली मुहिम से अब मुश्किल होगी।
भारतीय बन तो सकता है, उनकी सपोर्ट होनी चाहिए उस मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव को, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन क्रिकेट कमेटी के एक हाथ में, एडमिनिस्ट्रेटर्स के हाथ में जो सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किए हैं, और मैं समझता हूँ वो सिर्फ उसी आदमी को ही अगर इंडिया नॉमिनेट करता है कहेंगे करिए जो कि लोधा पैनल की रिकमेंडेशन उसका स्टेट मानने को तैयार हो। और क्योंकि अभी तक ये झगड़ा चल रहा है, स्टेट एसोसिएशन मानने को तैयार नहीं है, तो वो कौन आदमी होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है अगर कोई इंडिया से होगा, क्योंकि उस स्टेट को ये पे लिख के देना पड़ेगा कि वो लोधा पैनल रिकमेंडेशन को मानेंगे।
वैसे शशांक मनोहर से बीसीसीआई और इंडिया की क्रिकेट को क्या मिला, इस सवाल पर प्रदीप मैगजीन उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं,
रेयर एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं जिन्होंने एक ट्रांसपेरेंट तरीके से फंक्शनिंग करने की कोशिश की, उन्हीं के टाइम पे उन्होंने लोधा रिकमेंडेशंस को भी इम्प्लीमेंट करने को कहा था कि हाँ वो करेंगे, हालांकि बोर्ड रेजिस्टेंट था लेकिन वो उतना नहीं थे, वो इसीलिए दोबारा वापस आए। और आईसीसी में भी जहां तक मेरा पर्सनल व्यू है, जो ये रेवेन्यू मॉडल है और ये जो बिग थ्री की एक तरीके से डोमिनेंस है और उसको अगर खत्म करने की कोशिश की गई, तो मैं ये फैसले को गलत नहीं मानता।
अब इसे शशांक मनोहर की शराफत कहा जाए या फिर वाकई घरेलू जिम्मेदारी का बोझ या फिर इंडियन बोर्ड का दबाव जिसने उनसे आईसीसी की चेयरमैन की सीट छीन ली, लेकिन इससे ये तो साबित हो गया कि अब आईसीसी में इंडिया का रुतबा पहले जैसा नहीं रहा।
चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर सिटी की पेशकदमी प्री क्वार्टर फाइनल में आकर रुक गई, जहां उसे मोनाको ने शिकस्त दे दी। बार्सिलोना के मैनेजर की हैसियत से दो मर्तबा चैंपियंस लीग जीतने वाले पेप गार्डियोला के लिए यह नतीजा किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं। दूसरी जानिब लेस्टर ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, लेकिन इंग्लिश प्रीमियर लीग में उसकी इंतहाई मायूसकुन कारकर्दगी के नतीजे में मैनेजर क्लॉडियो रेनियरी को उनके ओहदे से बरतरफ किया जा चुका है, जो गुज़िश्ता साल लेस्टर को प्रीमियर लीग का टाइटल जीतवा कर बेहतरीन मैनेजर का अवार्ड हासिल करने में कामयाब रहे थे, लेकिन चंद महीनों में सब कुछ बदल गया। और आखिर में एशियन स्पोर्ट्स बीट, लाहौर से सुल्तान महमूद।
पाकिस्तान और हांगकांग के दरमियान एशिया ओशियाना जोन ग्रुप टू का डेविस कप टेनिस मैच अगले माह की 7 तारीख से इस्लामाबाद में पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ग्रास कोर्ट पर खेला जाएगा। बर्मिंगम में एशियाई खिलाड़ी ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में मुकम्मल तौर पर छाए रहे और उन्होंने तमाम टाइटल जीत लिए। मलेशिया के ली चोंग वी ने चीन के शी यू की को 2-0 से हराकर मेन सिंगल फाइनल जीता। ताइपी की ताई यू जिंग ने विमेन सिंगल टाइटल हासिल किया। इंडोनेशिया ने मेन्स डबल, कोरिया ने विमेन डबल और चीन ने मिक्स डबल्स टाइटल जीते। चीन में जापान ने चीन को 3-0 से हराकर एशियन अंडर 18 गर्ल्स वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2017 जीत ली। इस राउंड से जापान, चीन, थाईलैंड और कोरिया ने अंडर 18 गर्ल्स वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप अगस्त की 18 तारीख से अर्जेंटाइन में खेली जाएगी।
इसी के साथ अब अब्दुलरशीद शकूर को इजाजत दीजिए
और अब रुख करते हैं इंडिया का, जहां गुज़िश्ता दिनों 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में कामयाबी हासिल की थी। तहम एक हफ्ता गुजरने के बावजूद अब तक रियासत के वजीर आला का नाम का ऐलान नहीं किया गया। कहा यह जा रहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह जिम्मेदारी पार्टी सदर अमित शाह को सौंपी है। इसी तनाजर में मैंने अब से कुछ देर पहले लखनऊ में मौजूद सहाफी राम दत्त त्रिपाठी से बात की।
अब ये माना जा रहा है एक तरह से कि सुपर सीएम अमित शाह ही होंगे, जो भी हो, तो एक ऐसा आदमी तलाशा जा रहा है, एक ऐसा रहनुमा तलाशा जा रहा है जो उनके मातहती में काम कर सके। इसीलिए जो होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह की बात चली थी तो उनके बारे में अब उम्मीद कम होती जा रही है, क्योंकि वो पहले से एक सीनियर लीडर हैं, यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पार्टी के सदर रहे हैं, तो उनको इस तरह से डोमिनेट करना मुमकिन नहीं होगा। तो दूसरे तमाम दीगर नाम चल रहे हैं, जैसे केशव प्रसाद मौर्य जो हैं, जो यूपी बीजेपी के सदर हैं और वो पसमांदा जमात से आते हैं। इसके अलावा एक मनोज सिन्हा हैं जो अभी मरकजी हुकूमत में जूनियर वजीर हैं रेलवे महकमे के। तो और कई नाम इसीलिए चल रहे हैं कि ऐसा नेता हो, ऐसा लीडर हो जो अमित शाह के मातहत काम करने में जिसको गुरेज न हो।
लखनऊ में मौजूद सहाफी राम दत्त त्रिपाठी, कहा यह जा रहा है कि रियासत उत्तर प्रदेश के वजीर आला का नाम अगले एक या दो रोज में पता चल जाएगा। इसके साथ ही सैरबीन अख्तिताम को पहुंचा। सैरबीन के आज के एडिटर थे सुहेल हलीम और प्रोड्यूसर थे फराज हाशमी। लंदन में स्टूडियो मैनेजर के फराज अंजाम दे रहे थे जय मैकानी। इस्लामाबाद में प्रोडक्शन में हमारे साथ दे रहे थे सरारुल हक। गजनफर हैदर को तमाम साथियों के साथ इजाजत दें। आखिर में अहम आलमी खबरों का खुलासा फरज जावेद से सुनिए।
इसराइली मीडिया का कहना है कि इसराइल ने अपने जदीद तरीन मिजाइल शकन निजाम के जरिए पहली मरतबा एक शामी मिजाइल मार गिराया है। यमन के साहिल के करीब सोमाली पनाहगुजीनों की एक कश्ती पर मिजाइल हमले से 30 से जायद पनाहगुजीन हलाक हुए हैं। अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन ने कहा है कि शुमाली कोरिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई भी एक ऑप्शन है। बरतानवी मवासलाती इंटेलिजेंस एजेंसी ने अमरीकी सदारती इंतखाबात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के फोन की निगरानी करने के इल्जाम को सख्ती से मुस्तरद किया है। जर्मनी ने बगैर दस्तावेजात मुल्क में दाखिल होने वाले तारकीन वतन की आवाज के जरिए शनाख्त करने वाली मशीनों के इस्तेमाल का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के दरमियान व्हाइट हाउस में मुलाकात जारी है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।